السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کا ادارہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں شادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب مرد اور عورت کے درمیان شادی ہوتی ہے اور ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایک ادارہ وجود میں آتا ہے تو اس ادارے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے حقوق اور فرائض کی ایک بحث ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ادارے میں حقوق اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تقسیم کی ہیں مرد اور عورت کے درمیان، اور اگر خدا نخواستہ اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید نے کیا اسٹیپس ہمیں بتائے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مرد و زن کے تعلقات ہیں، اسپیشلی ازدواجی تعلقات میاں اور بیوی کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حقوق اور کیا فرائض متعین کیے ہیں طرفین میں، دونوں طرف؟
اس میں ایک بنیادی حقیقت پہلے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ادارہ وجود ہی میں کیوں آیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ لیتے اس سے متعلق احکام کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 20-25 سال کی عمر میں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، ایک ناتواں بچے کے طور پر میری اور آپ کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک بچہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتا، اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اگر 24 گھنٹے کے لیے ہم اس کو تنہا چھوڑ دیں تو شاید وہ اپنی زندگی کو بھی باقی رکھنے میں ناکام ہو جائے گا۔ آپ اس بچے کو ایک آغوش دیتے ہیں، ایک باپ کا سایہ شفقت دیتے ہیں، یہ دونوں مل کر اس کو پرورش کرتے ہیں، پھر وہ کچھ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کو تعلیم دینی ہے، اس کو تربیت کرنا ہے۔ یعنی تعلیم اور تربیت کا معاملہ بھی انسان کے ساتھ جانور کے بچوں جیسا نہیں ہے، وہ تو اپنی جبلتوں کے پیروں ہوتے ہیں اور ان کے لحاظ سے بہت تھوڑی تربیت کے بعد وہ ان جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تہذیب تخلیق کرتا ہے، علوم تخلیق کرتا ہے، ایجادات اس سے صادر ہوتی ہیں، اتنی غیر معمولی ہستی کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ نہیں ہے کہ انسان اسی جگہ پر رہتا ہے، جوانی شباب کے مراحل گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپے کی منظر میں داخل ہو جاتا ہے، اب ناتوانی، اسی طرح کی ناتوانی دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ بڑھاپے کی اس عمر کو تم پہنچ جاتے ہو، لے کہلا یا لم باد علم شاع، وہ سب کچھ جان کے پھر نادان بن جاتے ہو۔ یہ پورا انسان ہے، اس پورے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ تخلیق کیا، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرد و عورت یہ سنجیدہ فیصلہ کرے کہ ان کی محبت، ان کے تعلقات، ان کے جذبات سب کا مرکز اب ان کا گھر ہوگا، اور وہ مل کر نئی نسل کو تربیت کریں گے۔ یہ معمولی درجے کا کام نہیں ہے۔ میں تو اس کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے تخلیقی منصوبے میں ہماری نصرت طلب کر لی۔ جس طریقے سے کبھی خدا کے پیغمبر آتے ہیں تو وہ آ کے خدا کے دعوتی مشن کو ایک آگے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ کون اللہ کے اس کام میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ تو گویا انسان یہاں خدا کے تخلیقی منصوبے میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے گویا اس کو اعلیٰ بنا لیا ہے، چنانچہ وہ یہ خدمت انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ یہ خاندان کا ادارہ وجود میں لانے ہی کے لیے آزادانہ جنسی تعلقات پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے کہ آزادانہ جنسی تعلقات یہ پھر اس گھر کو نہیں بننے دیں گے، وہ رشتے قائم نہیں ہونے دیں گے، ان کے اندر وہ تقدس نہیں پیدا ہونے دیں گے، ماں اور باپ کے رشتوں کے اندر وہ غیر معمولی تعلق جو اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ یعنی پھر انسان ڈور ڈنگروں کے گلے ہوں گے، جس طریقے سے جانور پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنی خدمات انجام دیں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہ پابندی بھی اس لیے لگائی گئی ہے، جنسی دائیہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ انسان کی جبلت ہے، اس کا ظہور آزادانہ طریقے سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بچہ ہے کہ جس کی پیدائش، نشو و نما، تعلیم و تربیت، اور جس کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، گویا انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں لایا گیا ہے، اور ہم اس کے لیے پابندی لگاتے ہیں
اس کے نسب کو محفوظ،
اس کا نسب محفوظ ہونا چاہیے، اور وہ گھر وجود میں آنا چاہیے کہ میرے تمام جذبات، میرے تمام احساسات، ان کا مرکز میرا گھر اور میری اولاد بن جائے۔
ٹھیک،
یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی. یعنی اگر میری دلچسپی کہیں اور ہے اور کہیں دوسری کوئی خاتون ہے اس کی دلچسپی کسی اور جگہ ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ساری توجہات کا ارتکاز وہاں نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں نا کہ جب آپ تعلیم پا رہے ہوتے ہیں تو اپنی ساری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے آپ کو اپنی توجہات کو مرکوز رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ اس میں یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی کے بعد تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وفاداری کے ساتھ آپ کو ایک گھر بنانا چاہیے, اس میں جنسی تعلقات بھی بیوی سے ہونے چاہیے. شادی سے پہلے کیا تکلیف ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک طرح کی ایڈکشن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسان اس طرح کی مخلوق نہیں ہے کہ آپ اگلے دن سوئچ آف کر دیں گے تو وہ باز آ جائے گا. تو شادی سے پہلے ہی گویا ہم آنے والی خاتون کے لیے وقف ہو جاتے ہیں اور آنے والی اور خاتون آنے والے مرد کے لیے وقف ہو جاتی ہے. یعنی گویا ایک ذہنی فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ مجھے گھر بنانا ہے. یہ ذہنی تیاری ہے, یہ نفسیاتی تیاری ہے, اور یہ اپنے آپ کو کسی دوسری جانب رغبت سے بچانا بھی ہے تاکہ حفاظت, اسی سے عصمت عفت کے الفاظ وجود میں آئے ہیں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. آپ انسان کے مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک عظیم ادارہ ہے جس کو وجود میں لایا جاتا ہے. جب یہ ادارہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اب ایک نظم چلانا ہے. اس نظم میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی معاش. یعنی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. صوفیوں کے حلقے کی ایک روایت ہے نا کہ بھائی ایک تو اسلام کے پانچ ارکان ہے, چھٹا رکن روٹی بھی ہے. کمانی ہے, کھانی ہے,
صحیح ہے, زندگی گزارنی ہے.
قدیم تمدن میں ایک بڑی چیز حفاظت بھی تھی, یعنی گھر کی حفاظت بھی ہونی ہے. تو حفاظت اور کفالت یہ دو چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فطرت کے لحاظ سے مرد پر ڈال دی ہے. چنانچہ وہ ظہور پذیر بھی ایسے ہی ہوئی ہے. یعنی عام طور پر یہ ذمہ داری مرد ہی نے اٹھا لی ہے. جب حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے تو پھر یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کی سربراہی کا منصب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کے پاس ہونا چاہیے.
ٹھیک,
یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ سربراہی ہے, حاکمیت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے اس وقت ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں. اس جمہوری معاشرے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو اسلام نے بھی ایک خاندان بنایا ہے یا گھر بنایا ہے, اور اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسلام تو دین ہے نا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فطرت بنائی ہے ہماری, اس کے تحت بھی ہم جو ادارے قائم کرتے ہیں, ہم ریاست قائم کرتے ہیں تو کسی سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں, وہ سربراہ خلقت کے لحاظ سے ہم سے بالا تر نہیں ہو جاتا. یعنی اس وقت مثال کے طور پر پاکستان میں ایک وزیر اعظم بھی ہے, ایک صدر بھی ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم, دیانت, تعلق باللہ, اعلیٰ کردار, اخلاق کے لحاظ سے, صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ ممتاز ترین فرد ہوتا ہے؟
نہیں,
یہ بھی
عام فرد بھی.
ایک نظم چلانے کے ایسے ہی ہم کو ادارہ بناتے ہیں. اس کے اندر بھی جو آدمی روپیہ خرچ کرتا ہے, جو اس ادارے کے مالی معاملات کا نگران ہوتا ہے, وہ اس کا سربراہی کی خدمت بھی انجام دیتا ہے. تو حفاظت اور کفالت کی زیادہ صلاحیت ہونے کی وجہ سے مرد کو قوام جس کو کہتے ہیں, یعنی گویا وہ ذمہ دار ہے گھر کی حفاظت کرنے کا, وہ ذمہ دار ہے گھر کی کفالت کرنے کا. معاشی جد و جہد کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی ہے, اخراجات اس کو پورے کرنے ہیں. یہ گویا فرض ہے ایک شخص کا.
یہ قوام ہی کو انہوں نے ایک درجہ اوپر کا ولی الرجال علیہن درجہ,
وہ اسی کے لحاظ سے کہا گیا. یہ بالکل وہ درجہ ہے جو ایک ادارے کے اندر ایک باس کو حاصل ہوتا ہے, وہ درجہ ہے جو ایک حکومت کے اندر ایک سربراہ حکومت کو حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ چیز ناگزیر ہے. جب آپ کو ادارہ قائم کرتے ہیں تو آپ کو پہلا مسئلہ جو پیش آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فائنانس کون کرے گا.
بالکل صحیح ہے,
یہ ہوگا نا لازمی طور پر پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے کھانا پینا ہے, اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یعنی فائنانشیل ذمہ داری کو, مالی ذمہ داری کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ جب آپ تقسیم کر دیں گے تو یہ باعث نزاع ہو جائے گی. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ بچے کی فیس دینی ہے.
ٹھیک ہے,
قانونی ذمہ داری کی بات میں کر رہا ہوں.
جی جی,
قانونی ذمہ داری کو قانون کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ عدالت میں بھی زیر بحث آ جاتی ہے. حقوق اور فرائض زیر بحث ہے. اس میں طے یہ ہے کہ آدھی فیس مرد کو فراہم کرنی ہے, آدھی عورت کو فراہم کرنی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کو گھر کا کرایہ دینا ہے, آدھا عورت کو فراہم کرنا ہے, آدھا مرد کو فراہم کرنا ہے. بجلی کا بل دینا ہے, آدھا مرد کو فراہم کرنا ہے, آدھا عورت کو فراہم کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے گھر چل سکتا ہے؟ کوئی امکان نہیں. ظاہر ہے کہ اس میں جدوجہد متوازن ہونی چاہیے, دونوں کو فراہم کرنا ہے. اچھا, اب اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ ایک نہیں کر سکا تو کیا ہوگا, دوسرا نہیں کر سکا تو کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی نظم قائم کرتے ہیں تو اس کو کبھی بھی تقسیم کے اصول پر نہیں قائم کیا جا سکتا.
جاوید صاحب, یہ والا آرگیومنٹ تو میں اس میں بھی دے سکتا ہوں نا کہ مرد کو حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری دی گئی ہے, اگر وہ نہ کر سکا تو کیا ہوگا, تو اس میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے.
ایک حکمران ہے, ہمارا سربراہ ہے, اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے تو معزول کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے.
گویا وہ جو الرجال قوامون علی النساء مطلقاً نہیں ہے, یہ ریلیٹو ہے.
میں ذمہ داریاں ادا کروں گا تو مجھے منصب کے تقاضے بھی پورے کروں گا. میں ایک ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, یہ تو باہمی طور پر ایک کانٹریکٹ ہے جو وجود میں آ گیا ہے. میں نے کچھ ذمہ داریاں اٹھائی ہیں, ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے مجھے ایک منصب دیا گیا ہے. یہی صورتحال ہر ادارے میں ہوگی. یعنی ہم نے ایک ادارے کا ایک ڈائریکٹر بنایا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی مطلق حکم ہے بنا دیا ہے؟ کچھ ذمہ داریاں جو اس نے لی ہیں اس کے لحاظ سے اس کو ایک منصب دیا گیا ہے, وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اس منصب کا اہل ہے. اس کو اس کی عزت ملنی چاہیے, اس کا احترام ملنا چاہیے, اس کے حقوق پورے ہونے چاہیے. وہ نہیں ادا کرتا تو پھر کون اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ پھر تو مسئلہ نظام میں بدل گیا, اب اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. لیکن عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, صدیوں سے ادا کر رہے ہیں. اگر وہ ادا نہیں کرتے تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں, ادارہ قائم نہیں رہتا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے بکھر کر رہ جاتے ہیں, یہ حادثہ ہو جاتا ہے. تو عام حالات کے لحاظ سے قانون سازی کی جاتی ہے. کوئی استثناء پیدا ہو گیا ہے تو معاشرہ اس سے نمٹتا ہے. یہ اداروں میں بھی ہوتا ہے, حکمرانوں کے بارے میں بھی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تو اہل ہی نہیں ہے اس منصب کے, ان کو وہ عزت کیسے دی جا سکتی ہے, ان کو وہ احترام کیسے دیا جا سکتا ہے. یہی صورتحال کوئی عورت بھی پیدا کر سکتی ہے. یعنی یہ ایک باہمی معاہدہ ہے جو وجود میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں جب یہ سربراہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اصل میں ہمارا جو پورا ذہنی تصور ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے شادی حقیقت میں جنسی دائیات اور محبت کے جذبات کو قانونی صورت دینے کا نام ہے. یوں نہیں ہے. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو یہ ایک ادارے کو وجود بنائے لانے کا عمل ہے, یہ اگلی نسل کو حفاظت فراہم کرنے کا عمل ہے, یہ انسانیت کو انسانیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے. تو آز راہ کرم اس کو اس حیثیت سے سمجھ لیجیے. اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک نظم فطری طور پر قائم ہوا اس کو اپنے احکام کا تابع کر دیا کہ جب یہ ادارہ اس طرح قائم ہو گیا ہے, جب اس طریقے سے ایک مرد اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے تو اب خواتین کو اس کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جیسے کہ ہر ادارے میں نصیحت کی جائے گی کہ جب آپ ایک ادارے کا کام کر رہے ہیں, جب اس میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ کا رویہ پھر سربراہ کے ساتھ موافقت کا اور قنوت کا ہونا چاہیے. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا, فالصالحات قانتات. یعنی جب یہ نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس نظم میں عورتوں کو, صالح عورتوں کو, نیک عورتوں کو جو اس ادارے کی اہمیت کو سمجھتی ہیں, اپنے خاوندوں کے معاملے میں قنوت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, یعنی وہ سرکشی نہ اختیار کریں.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ وہ ادارہ ہے اور جو خواتین ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ پھر سرکشی اختیار نہ کریں بلکہ اس سربراہ کی فرما برداری کو اختیار کریں,
موافقت کا رویہ اختیار
کریں. اب اس میں جو سربراہ والی حیثیت ہے اس سے ایک نتیجہ یہ لیا جاتا ہے, اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ اب مختلف قسم کے معاملات زندگی میں پیش آئیں گے تو سربراہ خود سے فیصلہ کرے گا یا سربراہ جو ہے وہ مشاورت کے قانون کے تحت فیصلہ کرے گا, یہ مشاورت ہوگی, یا سربراہ جو ہے وہ مطلق العنان ہوگا ہر فیصلے کو کرنے کے لیے؟
کسی سربراہ کو مطلق العنان نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی ادارے میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, نہ خاندان اور گھر میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, نہ ریاست میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی جب بادشاہتیں بھی ہوا کرتی تھیں تو اگرچہ لفظ بادشاہ استعمال کیا جاتا تھا, وہ بھی اپنے آیان و اکابر کے مشورے ہی سے نظم چلاتے ہیں. آپ جن لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ تو ایک بڑا ہی برا آدمی ہوگا کہ جو گھر میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے ہی مشورہ کیا جاتا ہے, ان کی رائے لی جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو بیوی کیوں نہیں لے کی جائے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے, عقل دی ہے, علم دیا ہے, ممکن ہے آپ کو کسی معاملے میں بہتر سے بہتر مشورہ دے سکے. تو عام طور پر ایک اچھا آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کوئی معاملہ اگر کرنا ہے ہم مل کے فیصلہ کریں گے, باہمی اتفاق سے فیصلہ کریں گے, ممکن حد تک موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہاں البتہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ خاندان کی بہتری بہبود کے لیے پھر ایک فائنل ورڈکٹ دینا پڑتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر مرد فیصلہ کر لیتا ہے, اور یہ فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے اس کے پاس, کیونکہ ایسا کوئی بحران نہیں پیدا ہو جانا چاہیے کہ اب فیصلہ کن اتھارٹی باقی نہیں رہی.
اچھا اگر فرض کر لیجئے کہ کسی, آپ نے کہا کہ ادارہ وجود میں آتا ہے, اگر کسی ادارے کے وجود میں آنے کے وقت ہی یہ طے ہو جائے کہ حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری عورت کی ہے, اس وقت طے ہو جائے, تو اس کے بعد پھر وہ جو قوام والا جو لفظ ہے, وہ ولی رجال علیہن درجہ, ایک درجہ فضیلت والا جو لفظ ہے, وہ پھر عورت کے اس میں چلی جائے گی؟
کہ عمومی قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, انسانی فطرت اسی طریقے سے یہ معاملہ کرتی ہے. کوئی گروہ, کوئی افراد کسی جگہ یہ تہہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں صورتحال الٹ ہے, یعنی مرد کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, شادی بہرحال ایک عورت کر رہی ہے, وہ کہتی ہے کفالت بھی میں کروں گی, وہ یہ کہتی ہے گھر در کے معاملات بھی میں چلاؤں گی, تو بھائی آپ سے آپ کا وام ہو جائے گی, اس کے لیے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی دنیا میں ایک عمومی قانون اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، اس عمومی قانون میں حقیقت کا بیان ہے، یہ واقعے کا بیان ہے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ ایک واقعہ ہے. اب ایک ادارہ ہے، مثال کے طور پر اس وقت ہمارے یہاں ایک حکمران ہے، تو عام حالات میں کیا کہا جائے گا کہ جس شخص کو آپ نے حکمران بنایا ہے آپ کو اس کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنی
چاہیے. ٹھیک ہے،
عام حالات یہی ہیں. اب فرض کر لیجئے ترتیب الٹ گئی ہے، تو ترتیب الٹ جائے گی تو پھر انارکی پیدا ہو جائے گی. میں نے ہمیشہ خواتین سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ معاشی کفالت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کا ہم کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. میں نے کہا کنٹریبیوٹ نہیں، آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟
نہیں لیتی.
نہیں لینے کے لیے تیار ہوتی؟
نہیں ہوتی.
ہاں تو لے لیں. اس لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر نکاح کے موقع کے اوپر آپ کوئی شرائط طے کر لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ان شرائط کو وفا کرنا چاہیے. طے کر لیں،
ٹھیک ہے. تو نکاح کے موقع پر اگر
یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، خیر و برکت اس میں ہے، اسی کے ذریعے سے گھر چل رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے گھر چلیں گے، لیکن آپ اس کو الٹ دینا چاہتے ہیں اپنے کسی ضرورت کے تحت، تو نکاح کے موقع پر طے کر لیجیے ذمہ داری کس پر ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری تو مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن قوام عورت ہوگی.
ٹھیک، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا.
آپ کو پھر پہلے مرحلے میں یہ طے کر لینا پڑے گا کہ میری ذمہ داری ہے، میں گھر چلاؤں گی، میں مسئول ہوں، مجھے قانون کو بھی مسئول ٹھہرانا چاہیے. یہ ساری باتیں آپ لکھ لیجیے، یعنی آپ ایک نادر کام کرنے جا رہے ہیں، کر لیجیے.
یہ آپ نے بہت واضح کر دیا، لیکن اب یہ اس سے اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ ادارہ جب بنتا ہے تو آپ اکثر اپنے پروگرامز میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ جب ادارہ بنتا ہے تو ادارے کا سربراہ جو ہے وہ آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، اور جو ادارے کے جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو امپلائی ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں. تو جب قوام، اگر فرض کر لیجئے ادارہ بناتے وقت ہم نے طے کر لیا کہ قوام والی جو ذمہ داری ہے وہ عورت نبھائے گی، تو کیا عورت پھر طلاق دینے کا حق رکھ سکتی ہے؟
پہلے مرحلے میں یہ بھی طے ہو جائے گا، یعنی یہ بھی اسی وقت طے ہونا چاہیے نا. دیکھیے، ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ جس کے تحت دنیا چل رہی ہے،
ٹھیک ہے،
آپ اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر سب سے پہلے طے کر لیجئے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. یعنی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہوگی، کفالت کی ذمہ داری کس پر ہوگی، کون قانون کی نگاہ میں مسئول ہوگا، کس کو اگر کوئی قانونی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدالت میں بلایا جائے گا، کس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے گا، یہ ساری چیزیں پھر پہلے مرحلے میں ہوگی. اسی طرح یہ بھی طے ہو جائے گا کہ اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا.
یہ طے کر سکتے ہیں ہم،
سب چیزیں طے کر سکتے ہیں، لیکن طے کریں، البتہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نظم میں نے یہ قائم کر دیا ہے، میں نے یہ ہدایات دے دی ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ایک مختلف طریقے سے اس نظم کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کسی ایک جزو میں قائم نہیں کریں گے، پھر تمام معاملات پہ اس کے اثرات پیدا ہوں گے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہمارے فقہا نے بھی اجازت دے دی کہ آپ اپنا حق تفویض کر دیں. یہ کس اصول پر ہوا ہے؟ آپ کے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ حق طلاق تفویض کیا جا سکتا ہے. کس اصول پر ہوا ہے؟ اس اصول پر ہوا ہے کہ جو حقوق بھی قائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حقوق قائم کر دیے گئے، آپ نے اپنے حقوق خود سرنڈر کر دیے، آپ کو حق حاصل ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو تمام دین کے احکام پر پھیلا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میراث میں لڑکوں کا ایک حق مقرر کیا ہے، لڑکیوں کا مقرر کیا ہے، ماں کا کیا ہے، باپ کا کیا ہے، یہ حق مقرر کر دیے قانون میں، یہ حق مقرر ہے، لیکن لوگ باہمی رضامندی سے دستبردار ہو جائیں.
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ کیا اعتراض ہے اس کے اوپر، لیکن یہ سمجھ لیں کہ دستبردار ہونے کے نتائج بھی کچھ نکلیں.
ٹھیک ہے، جب
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو تبدیل کریں تو اس کے نتائج پھر نہ نکلیں، وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں.
بالکل صحیح ہے، وہ بھگتنے پڑیں گے. آپ جو فرما رہے ہیں جاوید صاحب، وہ یہ کہ مرد جو ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نکاح نامے میں ہوتا ہے، تو وہ مرد کا حق ہوتا ہے، مرد وہ اپنا حق تفویض کر دیتا ہے. میں کچھ دوسری بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری عورت نے لے لی، تو اب تو مرد کا حق ہی نہیں رہا، اس نے تفویض نہیں کیا، بلکہ وہ آٹومیٹیکلی طلاق کا حق عورت کے پاس ہے. یہ بات درست ہے؟
کفالت کی ذمہ داری فطرت کے تحت، دین کے تحت مرد کے پاس تھی، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی.
ٹھیک ہے،
یہ جیسے ہی نکاح ہوا آپ سے آپ اس کے اوپر چلی گئی.
ٹھیک ہے،
یعنی نکاح کے موقع کے اوپر آپ کوئی دستاویز تو نہیں لکھتے نا، اب آپ اس سے مختلف ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ سے آپ کچھ نہیں ہونا، آپ ہر چیز آپ کو لکھنی ہی پڑے گی اور طے کرنی پڑے گی. اس لیے کہ آپ سے آپ تو خدا کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہونا تھا.
ٹھیک ہے،
وہ تو ایک ایسا لاء ہے جس کو ان ریٹن لاء کہیے.
ٹھیک،
اس لیے کہ اس کی مہر اس کائنات کے صفحے پر ثبت ہے، مذہبی کتابوں نے بھی اس کو تصویب کر کے دنیا میں جاری کر دیا ہے، اور ہر انسان اس کو تسلیم بھی کر رہا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی الگ طریقہ اختیار کریں باہمی طور پر، تو وہی بات جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر آپ نکاح کے موقع کے اوپر تمام معاملات کو طے کریں گے، یعنی اس میں پھر آپ طے کریں گے کہ علیحدگی کیسے ہوگی، علیحدگی کا فیصلہ کون کرے گا، ذمہ داری کیا. یہ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی ٹرمینیٹ کرنا، استعفیٰ دینا، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے کے اندر جو مالی ذمہ داری ہے وہ چونکہ آپ کے اوپر ہے،
ٹھیک ہے،
آپ نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے، ایک شوہر ہے، اس نے بڑی جائیدادیں اپنی بیوی کو دے دی، بہت سب مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے، باہمی اعتماد میں ممکن ہے اپنی روزانہ کی آمدنی بھی اس نے اسی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہوئی ہو،
ٹھیک.
تو اس وجہ سے یہاں یہ ضروری ہے، چونکہ مالی معاملات ادھر سے جا رہے ہیں، کہ یہاں آپ کھڑے کھڑے طلاق دے کے نہیں جا سکتے،
ٹھیک ہے.
اچھا، لیکن اگر وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ الٹ جائے گی. الٹ جانے کے کچھ نتائج نکلیں گے، وہ ہر آدمی کو جان لینا چاہیے، لیکن میں آپ سے خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ بڑے سنگین نتائج نکلیں گے. لیکن کوئی نکالنا چاہتا ہے تو نکال لیں، یہ کام نہ کرے کہ ذمہ داری ادھر ہی رہے گی لیکن باقی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی،
ٹھیک. ایسا نہیں،
یعنی یہ ساری چیزیں، طلاق کا حق بھی اس لیے مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. جیسے کسی ادارے کے اندر سے آپ نے تعبیر اختیار کی کہ سربراہ ادارہ ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی،
ٹھیک، بالکل
وہ کر دیتا ہے. لیکن جس آدمی، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے چارج دینا ہے، اچھا ہو سکتا ہے کچھ مالی معاملات اس کے علم میں ہوں، یہ ساری چیزیں چونکہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ایک وقت دیا جاتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے گا، اب معاملات سیٹل ہوں گے اور اس کے بعد پھر علیحدگی کا فیصلہ کیا جائے گا.
بالکل ٹھیک،
یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے. ہم چونکہ اس کو ادارے کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ہاں عام جو تصور اس وقت بن گیا ہے، خاص طور پر خواتین کا، وہ یہ کہ در حقیقت دیکھیے محبت کرنی تھی، اس محبت کو قانونی صورت دے دی.
یہ کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں تو ڈیورس کا حق جو ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے، یعنی مرد بھی ڈیورس دے سکتا ہے. ہندو مذہب میں دیکھ لیں، کرسچینٹی میں اس وقت دیکھ لیں، تو وہ ڈیورس مرد بھی دے سکتا ہے. ہمارے
ہاں حق دونوں جانب ہے، دینے کی ترتیب کیا ہے،
ترتیب
یعنی علیحدگی کا حق دونوں کو دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت علیحدہ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ علیحدگی کا جو پروسیجر ہے وہ یہ اختیار کرے گی کہ وہ مطالبہ کرے گی اس کا،
ٹھیک.
اس کے بعد ظاہر ہے معاملات سیٹل ہوں گے، ان کے لحاظ سے سوچ سمجھ کر علیحدگی کا عمل مکمل ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تو آ کر کسی خاتون نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ دیکھیے میرے اور اس کے درمیان یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے کتنا تفاوت ہے، تو آپ نے حق دے دیا اس کو. تو اصل زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علیحدگی کا حق ایک کو ہے اور دوسرے کو نہیں ہے، نہیں، علیحدگی ہونی کیسے ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داری ہے، معاشی اخراجات جس نے پورے کرنے ہیں، جس نے مال دینا ہے، جس نے جائیداد دینی ہے بنا کے، جس نے کما کے لانا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو طے کرے اور پہلے یہ دیکھے کہ اس کے نتائج واقف کیا ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، یہ ادارہ وجود میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہی وجود میں آیا، فطری طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب اس ادارے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نزاع کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا اس کو سالو کرنے کے لیے بھی اسٹیپس قرآن نے یا سنت نے بتائے ہیں؟
یہ دیکھیے، ایک تو عام نزاعات ہیں، یعنی کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، بچے کو داخل کرانا ہے، اسکول کا انتخاب کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، کہاں جانا ہے، کسی تقریب میں شریک ہونا ہے، ان نزاعات کو اول تو پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہو جائیں تو باہمی طور پر مل کر ان پہ گفتگو کر لینی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ اتنے بڑھ جائیں کہ جس سے گھر کے ماحول میں کوئی خرابی پیدا ہو. اگر کسی موقع پر خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو خاندان کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بڑے لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو خاندانی نظام بھی ہے، اس میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے ایسے معاملات سلجھا لینے چاہیے. قرآن مجید میں نزاع کی جو صورتحال زیر بحث آئی ہے وہ یہ نہیں ہے.
اچھا.
یعنی جو گھر میں عام اختلافات ہو جاتے ہیں، ان اختلافات میں تو قرآن مجید نے ایک عمومی ہدایت کر دی ہے کہ خواتین موافقت کا رویہ اختیار کریں،
ٹھیک.
اور ظاہر ہے کہ شوہروں کو یہ دیکھنا چاہیے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ عاشرہن بالمعروف، یعنی تمہارا رویہ نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اچھے دستور کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنی بات منوانی ہے، نہیں، اپنی بات کو سلیقے سے پیش کیجئے، استدلال سے بیان کیجئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر علم و فضل دیا ہے تو اس کا ظہور آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہی ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو
اپنے گھر والوں،
اہل و عیال کے لیے ان کا رویہ بہتر ہے. اور اخلاقی لحاظ سے آپ کو سب سے بڑا امتحان بھی اپنے گھر ہی میں پیش آتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی نزاع ہو گیا ہے تو اس کے اندر آپ برتری کے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں، نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ موافقت سے معاملات کو سلجھانے کی صحیح کریں، باہمی گفتگو سے، استدلال سے. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس میں مائیں، بہنیں، خاندان کے افراد، بزرگ، بڑے، سب اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. ایک اچھے معاشرے کے اندر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. ایک نزاع کی وہ صورت ہے کہ جس کو قرآن مجید نشوز سے تعبیر کرتا ہے.
نشوز
یعنی کسی خاتون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اگرچہ اس گھر میں رہ رہی ہوں, اس خاوند ہی کے اوپر میری ذمہ داریاں ہیں, لیکن میں اب اس کو خاوند نہیں سمجھتی. اس کی توجہات کا مرکز اب کہیں اور چلا گیا ہے. تو نشوز اس سرکشی کو کہتے ہیں. نشوز کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی اختیار کر لی گئی ہے. دیکھیے, ایک بچہ ہے, اپنے والد سے اختلاف کرتا ہے, ماں سے اختلاف کرتا ہے, گھر میں بہت سی چیزوں پر اختلاف ہو جاتا ہے, تہذیب کے دائرے میں وہ اختلافات زیر بحث بھی آتے رہتے ہیں. ہمیں اگر اپنے والد سے اختلاف ہو گیا ہے, یا بڑے بھائی سے اختلاف ہو گیا ہے, یا بڑی بہن سے اختلاف ہو گیا ہے, یا ماں سے اختلاف ہو گیا ہے, کیا اختلافات نہیں ہوتے؟
ہوتے ہیں,
بارہ ہوتے ہیں. یعنی عام گھریلو زندگی کے معاملات میں بھی ہوتے ہیں, بڑے فیصلوں میں بھی ہوتے ہیں. ہم ان اختلافات کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, تہذیب کے ساتھ, ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے, میوچل رسپیکٹ کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک,
یہی رویہ زندگی کا بہترین رویہ ہے. اسی کو میں نے عرض کیا نا کہ مردوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا کہ عاشرہن بالمعروف, یعنی تمہارا رویہ خواتین کے ساتھ ایک اچھی معاشرت کا ہونا چاہیے, بھلائی کی معاشرت کا ہونا چاہیے, دستور کے مطابق معاشرت کا ہونا چاہیے, سوسائٹی کے اندر جو اچھی روایات ہیں ان کے مطابق تمہیں گھر میں زندگی بسر کرنی چاہیے. تو یہ تو طے شدہ طریقہ ہے. لیکن نشوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے نے, ٹھیک ہے نا, ایک باپ ہے, اس نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا, باپ کو باپ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یعنی اب ادب تہذیب کے ساتھ بات کرنے کے سوال باقی نہیں رہا. تو نشوز سرکشی کو کہتے ہیں. اس کو آپ تینوں جگہ پہ سمجھ لیجئے, ماں باپ کے مقابلے میں سرکشی, ریاست کے مقابلے میں سرکشی, اور اسی طریقے سے ایک بیوی کی حیثیت سے شوہر کے مقابلے میں سرکشی. تو سرکشی اختلاف نہیں ہے. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو تعلق قائم کیا, جو رشتہ وجود میں آیا, جو حدود قائم ہوئے, آپ نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. کیونکہ لوگوں سے جرائم ہوتے ہیں, ریاست کی سطح پہ سمجھیے, کسی نے چوری کر لی, کسی نے غبن کر لیا, کسی نے ملاوٹ کر لی, یہ عام جرائم ہیں.
ٹھیک ہے,
ان سے بھی نمٹا جاتا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک شخص ریاست کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے, تو گویا اس نے شہری کی حیثیت سے اپنے مقام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا.
ٹھیک,
بالکل یہی صورت بعض اوقات, خدا نخواستہ, بعض اوقات کسی گھر میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق دے کے فارغ ہو جائے. یعنی ایک خاتون نے اگر اس درجے سرکشی اختیار کر لی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں, گھر کو گھر سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اس کی توجہات کا مرکز کہیں اور جا چکا ہوا ہے. یعنی وہ رہ اسی چھت کے نیچے رہی ہے, اسی گھر کا کھا رہی ہے, شوہری پر ذمہ داری اس نے ڈالی ہوئی ہے, لیکن وہ اب شوہر کو شوہر تسلیم نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے اس نے ادارے کو ختم کر دیا ہے. اس کو عربی زبان میں نشوز یا سرکشی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی وہ سرکشی جو خاندان کے نظام میں بیوی کو شوہر سے پیش آ سکتی ہے, شوہر کو بیوی سے پیش آ سکتی ہے, نشوز یہ ہے. یہ پیدا ہو جائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ الگ کر دیں, شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ یہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ کے بچے ہوتے ہیں, ایک خاندان بن چکا ہوتا ہے,
صحیح بات ہے,
یعنی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی ترجیح تو یہی ہوگی نا کہ معاملات کو درست کیا جائے. ایک بچے نے بھی اگر سرکشی اختیار کر لی ہے تو آپ پہلے تو یہی خواہش کریں گے کہ اس کو درست کرنے کی صحیح کی جائے. کیا کرتے ہیں آپ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک نوجوان باپ کے مقابلے میں سرکش ہو گیا ہے, تو پہلی بات یہی ہوگی نا کہ سمجھایا بجایا جائے. یعنی خود باپ سمجھائے گا, گھر والے سمجھائیں گے, خاندان کے لوگ سمجھائیں گے. پہلے ہی مرحلے میں آپ آخری اقدام تو نہیں کر دیتے, گھر سے نکال دیں گے. یعنی کہنے کو تو ایک باپ کہہ سکتا ہے کہ آج سے میرا گھر چھوڑ دو. لیکن سرکشی, میں نے عرض کیا کہ سرکشی ہوتی کیا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں بہت اچھی طرح. عام طور پر لوگ قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ گھریلو معاملات میں کوئی نزاع پیدا ہو گیا ہے. نہیں, یہ نشوز ہے, اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ لڑکا باپ کو باپ نہیں مانے گا, یہ خاتون اب شوہر کو شوہر نہیں تسلیم کر رہی, ذہنی لحاظ سے یہ کسی اور مقام پر چلی گئی ہے. اس سے نمٹنا زیر بحث ہے. یہ ایک انتہائی صورت ہے جو کسی خاندان میں, کسی گھر میں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, بیوی اور شوہر کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے گزارش کی کہ پہلا کام آپ یہی کریں گے کہ سمجھائیں. قرآن نے بھی یہی کہا ہے, فیضوہن, سمجھاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھانے کے دو لفظ بولے جائیں گے. یعنی یہ ایک پورا عمل ہے جو ہوگا,
کاؤنسلنگ کریں اس کی.
ہاں, اس میں خاندان کو بھی آپ انوالو کریں, آپ بڑوں کو بھی اس کے درمیان میں لائیں اور ان سے کہیں کہ آئیے مل کے ان کو حالات کو درست کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی تدبیر سمجھانے بجانے کی بھی, تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ بہجرہن فی المضاجع.
ٹھیک ہے,
پھر اس طرح کی خواتین کے ساتھ آپ علیحدگی اختیار کریں, سیپریشن جس کو کہا جاتا ہے. یعنی طلاق نہیں ہوئی لیکن میاں اور بیوی کے تعلق کے معاملے میں علیحدگی اختیار کر لی.
ٹھیک ہے,
ظاہر ہے کہ ایک شریف آدمی یہی کرے گا. پھر جب یہ مرحلہ بھی ایک جگہ پہنچ گیا اور کوئی اس کے اثرات نہیں ہوئے, علیحدگی نے بھی کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑا, اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب جسمانی سزا دے کے بھی اگر گھر کو بچایا جا سکتا ہے تو بچائیں.
ٹھیک ہے,
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارا پروسیجر کہاں سے شروع ہونا ہے, جب سرکشی ہو گئی ہے. پہلی بات یہ ہے, یہ نزاعات پر نہیں ہے, گھریلو اختلافات پر نہیں ہے, یہ کھانے میں نمک زیادہ پڑ گیا اس پر نہیں ہے, یہ بچے کی فیس دینی ہے یا نہیں دینی اس پر نہیں ہے, یہ فلاں تقریب میں جانا ہے یا نہیں جانا اس پر نہیں ہے, یہ نشوز ہے. یعنی شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے, اس کو ان مراحل میں ڈال دیا گیا ہے. ان مراحل میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تاکہ آپ کی طرف سے کوئی اشتعال میں اقدام نہ ہو جائے.
ٹھیک,
یعنی مردوں کے اندر ایک اقدام اور تحکم کے دائیات ہوتے ہیں, ان کی جبلت ہے, اس کا اظہار نہ ہو جائے. جب آپ کسی چیز کو پروسیجر میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ سے آپ متوازن ہو جاتی ہے. یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تادیب کتنی ہونی چاہیے؟ ایسے ہی جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو کرتا ہے, ایسے ہی جیسے باپ اپنی اولاد کو کرتا ہے. بس یہ تادیب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طریقہ بتایا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہونا, میں کیوں اس راستے پر چلوں, تو پھر ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیں. آگے پھر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو پھر ایک حکم ادھر سے بنائیے, ایک حکم ادھر سے بنائیے, کوشش کیجئے کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے موافقت کے راستے پیدا کر دے. اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی اور آپ نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے یا بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے طلاق ہی لینی ہے, تو پھر آپ شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں. یہ پوری بات ہے جو بیان کی گئی ہے. اس کو لوگ بالکل غلط جگہ پر دیکھتے, غلط جگہ پر اس کا تجزیہ کرتے, آیت کو اس کے سیاق سباق سے نکال لیتے, معاملہ کیا زیر بحث ہے اس کو بھی الگ کر لیتے, اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے کیا بات کہہ دی.
اچھا, یہ آپ نے فرمایا, یہ سارے اسٹیپس آپ نے بتائے, اگر یہ بیوی کی طرف سے نشوز والی بات ہو, لیکن یہ بات شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اگر شوہر کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو بیوی کو تو ان اسٹیپس سے نہیں گزارا گیا, بیوی تو واضح نصیحت والی بات تو چلیں ہو جائے گی, لیکن اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا, علیحدگی اختیار کر لینا, یا طلاق دے دینا, یا تادیب کرنا, یہ بیوی کو اختیار نہیں ہے. بیوی پھر ان اسٹیپس کو کیسے فالو کرے گی؟
اسی جگہ سے اس کو سمجھیے جہاں سے ہم نے ماں باپ کے تعلق کو سمجھا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ بچہ اگر سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو آپ ماں باپ کو کچھ اختیارات دیں گے, اور اگر فرض کر لیجیے کہ باپ سرکشی اختیار کر لیتا ہے, میں نے ایسے سرکش باپ دیکھے ہیں یعنی جن کا رویہ انتہائی احمقانہ ہوتا ہے, جہالت پر اتر آتے ہیں, بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب بچہ کیا کرے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ جواب میں یہی کام کرنا شروع کر دیں؟
نہیں,
سوسائٹی آداب پر قائم ہوتی ہے اور یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یعنی جب آپ بڑے چھوٹے کا ایک فرق قائم کر
حفظ مراتب,
حفظ مراتب جو ہے یہ جو ہمیں جو تہذیب سکھائی گئی اس کا لازمی حصہ ہے, تو بیوی کیا کرے گی؟ یعنی واضح نصیحت تو وہ بھی کر سکتی,
ٹھیک,
سمجھانے کا کام بھی کرے گی, بیٹھ کے سمجھائے گی, بڑوں سے کہے گی کہ آپ اس کو سمجھائیے, جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. نہیں, سمجھانے میں اپنی ماں کو سمجھاتے ہیں, باپ کو سمجھاتے ہیں, بڑی بہن کو سمجھاتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا, علیحدگی بھی اختیار کر لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
بیوی بھی کر لیتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہے, تو تم کیا باتیں کر رہے ہو, اس وجہ سے اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ویسا کرے. لیکن اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب کچھ گوشمالی کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر میرا ایک پوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے بیٹے کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, باپ ہے اس کا, اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کو قرآن نے وہاں بھی نشوز سے تعبیر کیا ہے, یعنی آخری درجے کی سرکشی ہے اور بالکل جہالت سوار ہوئی ہوئی ہے, تو میرے پاس آئے گا نا.
ٹھیک, بالکل صحیح.
ایسے ہی خاندان کا نظم جو ہے اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, پھر ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ کیوں فرق قائم رکھا گیا ہے؟ یہ اسی حفظ مراتب کے لیے رکھا گیا ہے. یعنی جس طریقے سے بچوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ باپ کی سرکشی کے نتیجے میں اس پر ہاتھ اٹھا لیں, بالکل یہی صورتحال یہاں بھی قائم ہے. جب آپ یہ مان لیں گے کہ یہاں ایک درجے میں مراتب قائم کر دیے گئے ہیں, تو پھر مراتب کے نتیجے میں کچھ آداب بھی آپ سے آپ قائم ہو جائیں گے, اور ان کا لحاظ ہر حال میں رکھنا چاہیے.
اچھا, آپ نے جاوید صاحب باپ اور بیٹے کی بہت دفعہ مثالیں دیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب باپ جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے وہ ایک تھپڑ مارتا ہے, تو بیٹا فوراً جا کر ریاست کو نہیں بلا لیتا اور پولیس کو نہیں بلا لیتا کہ جی مجھے میرے باپ نے تھپڑ مارا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قوانین کچھ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں, جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بل کی اگزامپل آئی تھی کہ جی اگر شوہر جو ہے وہ تشدد پر اترا, یا شوہر جو ہے وہ تادیب اختیار کرے تو وہ عورت جو ہے وہ تھانے چلی جائے گی, رپورٹ درج کرے گی, پولیس آئے گی, پولیس اس کو شوہر کو گھر سے نکال دے گی, دو دن کے لیے باہر نکال دے گی, چار دن کے لیے باہر نکال دے گی. یہ جو قرآن کے اسٹیپس بتائے گئے ان میں ریاست کا تو عمل دخل نہیں ہے, یہ تو سارے کے سارے خاندان کے اندر ہی نمٹانے کی بات ہوئی ہوئی ہے, ریاست بیچ میں کیسے آ جائے گی؟
نہیں, ریاست اس وقت بیچ میں آئے گی جب تشدد ہو جائے گا. تشدد اور تادیب دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی جب ایک باپ بچے کی اصلاح کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے یا استاد اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو یہ تادیب ہے. تادیب اور تشدد بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اگر تشدد ہوا ہے تو خواہ شوہر کی طرف سے ہوا ہے, خواہ بیوی کی طرف سے ہوا ہے, خواہ باپ کی طرف سے ہوا ہے, تشدد جرم ہے. یعنی تشدد کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں قصاص لازم آ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی ہستی اللہ کے پیغمبر کی ہے. یعنی ایک شخص کو آپ نے صف میں کھڑا کرنے کے لیے چھڑی سے ٹھوکا دیا ہے,
ٹھیک,
اور جب اس نے یہ کہا تو آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا کہ تم مجھ سے قصاص لے سکتے ہو. تو اصل میں یہ تشدد بالکل ایک الگ چیز ہے. تشدد جرم ہے, اس کا ارتکاب کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے. کسی مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی.
اس میں ریاست انوالو ہوگی
پہلے مرحلے پر, وہ اب جرم کا ارتکاب ہو گیا. دیکھیے یہ جرائم اور چیز ہیں. گھریلو ماحول میں جو معاملات پیش آتے ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. گھریلو ماحول میں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جرائم کا ارتکاب کریں. گھر کے اندر اگر کوئی چوری کر لے گا,
ٹھیک ہے,
یا کسی کو قتل کر دے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ریاست آئے گی سامنے. تو اس لیے اگر کوئی قانون تشدد کو موضوع بنا کے بنایا گیا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا, وہ لازماً بننا چاہیے. اور یہ بات کہ ہمارے معاشرے میں تشدد نہیں ہوتا, یقیناً ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں, کس کس درجے میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے, کتنا بدترین تشدد ہوتا ہے, کتنے جاہل ہوتے ہیں بعض شوہر, کس طریقے سے تشدد کرتے ہیں. تشدد تو ادنا درجے میں بھی اگر کیا گیا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے. کسی کو نہیں حق نہیں کہ وہ تشدد کرے. میں یہ عرض کرتا ہوں ماں باپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے.
لیکن یہ جاوید صاحب, اس بل کے نتیجے میں پھر یہ بھی تو ہوگا نا کہ اگر ایک شخص نے تشدد نہیں کیا, وہ وہی قرآن والے جو پروسیجر ہیں ان کے تحت اس نے ایک تادیب کی ہے اور وہ بڑی ہلکی سی کوئی ایسی تھپڑ لگا دیا, کوئی تادیب ہوئی ہے, تشدد نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اس بل کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد وہ عورت تھانے پہنچ جائے گی, پولیس آئے گی, پولیس اس شوہر کو گھر سے نکال دے گی, یہ کیسے ہوگا؟
یہ دیکھیے, یہ جو چیزیں ہیں یہ میں حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں. یہ پولیس اندھی ہوگی, اس معاشرے کے اندر ہے وہ بھی, عدالتیں اندھی ہو جائیں گی. یعنی جب ایک خاتون کوئی لے کے آتی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ اپنی ملازمہ کے خلاف یا ملازم کے خلاف جا کے تھانے میں یہ کہیں کہ اس نے چوری کر لی ہے, تو اس کے نتیجے میں پولیس کو کیا ہی کرنا چاہیے؟ یعنی وہ پہلے ہی مرحلے میں آ کر آپ کے اس بیان کو مان لے گی. بھائی پہلے تفتیش ہوگی, دیکھا جائے گا صورتحال کیا ہے. ممکن ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تادیب کے طور پر ایک بات باپ نے کی ہے یا گھر والوں نے کی ہے یا کسی نے کی ہے تو ظاہر ہے کہ سمجھایا جائے گا. پولیس کا کام بھی یہ نہیں ہے. دنیا میں پولیس کا ادارہ یہ کس اصول پر وجود میں آیا ہے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پر آیا ہے. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے گرفتار کر لیتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ دیکھے گی. اور آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے عام طور پر, اس میں یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھی ہیں. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو مجھے اور آپ کو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اس قانون کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن جس وقت ایک معاملہ ریاست کے پاس جاتا ہے, اب یہ دیکھیے کہ مغربی ممالک میں اس پر قانون سازی ہو گئی ہے کہ اگر والدین بھی تشدد کرتے ہیں تو بچہ ٹیلی فون کر سکتا ہے, پولیس آئے گی. تشدد جب بھی ہوگا اس کے نتیجے میں ریاست انوالو ہوگی. اس کا فرض ہے کہ وہ انوالو ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تشدد سے بچائے. تشدد نہ گھر کی چار دیواری میں ہو سکتا ہے, نہ شوہر کر سکتا ہے, نہ بیوی کر سکتی ہے, نہ والدین کر سکتے ہیں. تشدد تو ایک مجرمانہ اقدام ہے. لیکن پہلے دیکھنا پڑے گا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. یعنی محض کسی کے الزام لگا دینے سے کوئی جرم نہیں ثابت ہو جاتا. اس کی تفتیش ہوگی, دیکھا جائے گا, پوچھا جائے گا, شوہر بھی بیان دے گا, ماں باپ بھی بیان دیں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ مغرب کے بارے میں بھی یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جب پولیس آتی ہے تو وہ آ کے فوری طور پر باپ کو مجرم ٹھہرا دیتی ہے. میں آپ کو دسیوں مثالیں دیتا ہوں جس میں بچے ہی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ سرکشی اختیار کر رہا تھا, اس کو تادیب بھی کی گئی, تنبیہ بھی کی گئی, سوسائٹی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو قانون ایسے نہیں کام کرتا.
اچھا, لیکن
یعنی لوگ اندھے نہیں ہو جاتے.
لیکن یہ جو حقوق نسواں بل ہے, اس میں تو ہم نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ تشدد ہمیشہ شوہر کی طرف سے ہوگا, اور اسی لیے ویمن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بل لایا گیا. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تشدد دوسری طرف سے بھی ہو؟
یہ بات ہے کہ کسی بل کے بارے میں تو ہم یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اس کا جائزہ لینا چاہیے. اگر اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے یا ڈسکریمنیشن ہے یا کسی ایک فریق کے ساتھ کوئی معاملہ, اس میں دیکھیے عورتوں پر تشدد ہوا ہے,
ٹھیک,
گھریلو زندگی میں وہ مظلوم ہے. اچھا, چونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب ایک جسمانی برتری رکھنے والی مخلوق ہے. گھر کے اندر خواتین خواتین پر تشدد کرتی ہیں بعض اوقات. تو گھریلو تشدد جہاں تک میرے علم میں ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے, کسی کی بھی طرف سے بھی ہو
ٹھیک ہے,
تو گھریلو تشدد کو پہلے متعین کیا جائے گا. تاہم اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نوعیت کی بھی کوئی خرابی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دور کر لیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بل جب نافذ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کے اندر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. اندیشہ ہے دور دراز کو چھوڑیے, عمل ہونے دیجئے. جہاں کہیں خرابی سامنے آئے گی اس کی اصلاح کر لی جائے گی. انسانی قوانین میں یہی خوبی ہوتی ہے, یعنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جاتی ہے, عملی طور پر اس کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں, آپ اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں. تو عملی لحاظ سے ان نتائج کو سامنے آنے دیجئے. اب بھی اگر آپ نشاندہی کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ تشدد کے معاملے میں ریاست کو کرنا ہے, اس کا اس کی ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے. تشدد کا اگر ایک بچے نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے, تو ریاست کے حکام آئیں گے, پولیس آئے گی, وہ آ کے دیکھے گی, معاملے کو تحقیق کرے گی, کیونکہ تشدد کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا.
جاوید صاحب, لاسٹ کوشچن آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یا دوسری طرف یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پسلی کی مانند تیڑ موجود ہے, تو اس کو جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. اس روایت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟
یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلے تو عورت کیسے پیدا کی گئی ہے اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا. یہ بتا دیا کہ جس طرح مرد پیدا کیا گیا ویسے ہی عورت پیدا کی گئی ہے. قرآن مجید کی روشنی میں انسانی پیدائش کو جیسے سمجھا جاتا ہے, اس میں اس تعبیر کی ایک معنویت ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ تمام روایات کو جمع کریں, ظاہر ہے یہ قرآن میں تو آئی نہیں ہے, یہ کچھ روایات میں آئی ہے, ان تمام روایات کو آپ جمع کر لیں. یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ روایات کی نوعیت کیا ہوتی ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی ملا ہے, کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی موقع پر آپ نے کوئی بات فرمائی ہے, کس سیاق و سباق میں فرمائی ہے, کیا ہو رہی تھی, اس کو لوگوں نے سنا یا کسی آدمی نے سنا, آگے اس نے بیان کر دیا. یہ در حقیقت ایک طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات سیاق و سباق نظر انداز ہو جاتا ہے, موقع محل نظر انداز ہو جاتا ہے, بعض اوقات روایت بالمعنی ہوتی ہے, اس وجہ سے اس میں الفاظ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ تمام روایات کو جمع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خواتین کے بارے میں, ان کی طبیعت کے بارے میں ایک بات کسی موقع پر بتائیے, جو عام تجربے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین کے معاملے میں کبھی بھی سختی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ پسلی ہے مثال کے طور پر, تو اگر آپ اس کو ایسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. اگر آپ کوئی خرابی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو بڑی نرمی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے. ایسی ایک تعبیر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی اختیار کی, جیسے کہ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اونٹوں پر خواتین سوار تھیں اور وہ ان کو تیزی سے دوڑا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نازک آپ گینے ہیں تو آہستہ چلاؤ. تو اس طرح کی ایک چیز ہے جو بیان کی گئی. انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.